السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری. تاب الاذان ہمارا چیپٹر چل رہا تھا اور آج ہم پڑھیں گے. اگر نمازی پر کوئی حادثہ ہو یا نمازی کوئی بری چیز دیکھے یا قبلے کی دیوار پر تھوک دیکھے تو التفات میں کوئی قباحت نہیں. حدیث نمبر 754. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. یعنی نماز میں کبھی ایسا کچھ حادثہ ہو جائے یا نماز میں ایسی کوئی سچویشن پیش آ جائے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے اور رسول اکرم تشریف لائے، لیکن ابو بکر پہلے دیکھ نہیں رہے تھے، سب نے ان کو متوجہ کرنے کی کوشش کی، پھر تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر نے دیکھ لیا تو پھر وہ پیچھے ہٹ گئے اور رسول اکرم کو نماز پڑھانے کے لیے کہا. تو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. ایک تو رینٹ یعنی جو تھوک وغیرہ ہے، اگر قبلے کی دیوار پر دیکھے تو وہ کھرج دینا چاہیے. جب کوئی نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے سامنے ہوتا ہے، اس لیے کوئی شخص سامنے کی طرف نماز میں نہ تھوکے، یہ آپ نے خاص طور سے منع کیا. تو حدیث نمبر 754 دیکھیے. ہم سے یحیٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے، اور انہوں نے عقیل بن خالد سے، اور انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے کہا کہ مجھے انس بن مالک نے خبر دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے سے پردہ ہٹایا. آپ نے صحابہ کو دیکھا، سب لوگ صفیں باندھے ہوئے تھے. آپ خوشی سے خوب کھل کر مسکرائے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہا تھا کہ صف میں مل جائیں. آپ نے سمجھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں. صحابہ آپ کو دیکھ کر خوشی سے اس قدر بے قرار ہوئے کہ گویا نماز ہی چھوڑ دیں گے، لیکن آپ نے اشارہ کیا کہ اپنی نماز پوری کر لو اور پردہ ڈال دیا. اسی دن چاشت کو آپ نے وفات پائی. ترجمہ اور واپسی یہ نکلا کہ صحابہ کرام نے عین نماز میں التفات کیا، یعنی دیکھا، کیونکہ اگر وہ التفات نہ کرتے تو آپ کا پردہ اٹھانا کیوں کر دیکھتے، اور ان کا اشارہ کیسے سمجھتے. بلکہ خوشی کے مارے حال یہ ہوا کہ قریب تھا کہ وہ نماز کو بھول جائیں اور رسول اکرم کے دیدار کے لیے دوڑ پڑیں. سبحان اللہ، کیسی محبت تھی آپ دیکھیں رسول اللہ سے. اسی حالت کو ان لفظوں سے تعبیر کیا گیا کہ مسلمانوں نے یہ قصد کیا کہ وہ فتنے میں پڑ جائیں، ان کو نماز میں ایسا لگا کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں، یہ نماز نہ توڑ دیں خوشی کی حالت میں، لیکن انہوں نے کنٹرول کیا. لیکن یہ مخصوص حالت ہے، ورنہ عام طور پر نماز میں التفات جائز نہیں. جیسا کہ حدیث میں گزرا ہے، اوپر کی حدیث میں ہم پڑھے تھے کہ یہ تو ڈاکہ ہے جو شیطان بندے کی نماز پر ڈالتا ہے. یعنی ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ چوری بھی نہیں بلکہ ڈاکہ ہے جو شیطان بندے کی نماز پر ڈالتا ہے. تو بلا وجہ آپ نماز میں التفات نہیں کر سکتے. التفات کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی طرف توجہ دینا، متوجہ ہونا، کہیں نظر دوڑانا، کسی کو توجہ دینا. تو نماز میں التفات جائز نہیں، لیکن ایسی کوئی سچویشن آ جاتی ہے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ نماز میں اللہ کے لیے ایسے کھڑے ہو جیسے کہ فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ کی دلی توجہ اور آنکھوں کی توجہ بھی صرف اللہ کی طرف ہو، یعنی سجدے کی جگہ پر ہو، اور فرما بردار بندے بن کر کھڑے رہیں اللہ کے سامنے جیسے غلام کھڑے ہوتے ہیں. اور نماز کی روح یہی ہے کہ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں، یعنی جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو ایکچولی وہ اللہ کے سامنے ہی ہوتا ہے اور سب سے قریب ہوتا ہے سجدے کے موقع پر. تو لہٰذا اس بات کو محسوس کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا ہر ایکشن کاؤنٹ ہو رہا ہے. نماز میں ادھر ادھر توجہ نہ ڈالے اور نہ ہی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھے، بلکہ خشیت اختیار کرے. جیسے کہ سورہ مومنون میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں خشیت اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ دبے ہوئے ہوتے ہیں، پست ہوتے ہیں، جھکے ہوئے ہوتے ہیں. امام اور مقتدی کے لیے قرات کا واجب ہونا، حدر اور سفر ہر حالت میں، سری اور جہری سب نمازوں میں. یہاں قداد سے سورہ فاتحہ کا پڑھنا مراد ہے، جیسے کہ حدیث میں ابھی آ رہا ہے. ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو اوانہ وضاح یشکری نے، اور کہا کہ ہم سے عبد الملک بن عمیر نے جابر بن سمرہ سے بیان کیا رضی اللہ عنہ کہ اہل کوفہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی عمر فاروق سے شکایت کی. اس لیے حضرت عمر نے ان کو علیحدہ کر کے عمار کو کوفہ کا حاکم بنایا. تو کوفہ والوں نے سعد کے متعلق یہاں تک کہہ دیا کہ وہ تو اچھی طرح نماز بھی نہیں پڑھا سکتے. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بلا بھیجا. آپ نے ان سے پوچھا کہ اے ابو اسحاق، ان کوفہ والوں کا خیال ہے کہ تم اچھی طرح نماز نہیں پڑھا سکتے ہو؟ اس پر آپ نے جواب دیا، اللہ کی قسم، میں تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح نماز پڑھاتا تھا، اس میں کوتاہی نہیں کرتا. عشاء کی نماز پڑھاتا تو اس کی دو پہلی رکعت میں قرات لمبی کرتا اور دوسری دو رکعتیں ہلکی پڑھاتا. عمر نے فرمایا کہ اے ابو اسحاق، مجھ کو تم سے امید بھی یہی تھی۔ پھر آپ نے سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک یا کئی آدمیوں کو کوفہ بھیجا۔ قاصد نے ہر مسجد میں جا کر ان کے متعلق پوچھا، سب نے آپ کی تعریف کی، لیکن جب مسجد بنی عبس میں گئے تو ایک شخص جس کا نام اسامہ بن قتادہ اور رکنیت ابو سعدہ تھی کھڑا ہوا۔ اس نے کہا کہ جب آپ نے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا تو سنیے کہ سعد نہ فوج کے ساتھ خود جہاد کرتے تھے، نہ مال غنیمت کی تقسیم صحیح کرتے تھے، اور نہ فیصلے میں عدل و انصاف کرتے تھے۔ سعد نے یہ سن کر فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہاری اس بات پر تین دعائیں کرتا ہوں۔ اے اللہ، اگر یہ تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور صرف ریا و نمود کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر دراز کر اور اسے خوب محتاج بنا اور اسے فتنہ میں مبتلا کر۔ اس کے بعد وہ شخص اس درجہ بدحال ہوا جب اس سے پوچھا جاتا تو کہتا کہ ایک بوڑھا اور پریشان حال ہوں، مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی۔ عبد الملک نے بیان کیا کہ میں نے اسے دیکھا، اس کی بھویں بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں پر آ گئی تھی، لیکن اب بھی راستوں میں وہ لڑکیوں کو چھیڑتا۔ تو اسی کے پتہ چلتا کہ سعد بن ابی وقاص پر الزام لگا تھا۔ اور یہاں پر امام بخاری اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں کہ اس میں قرآت کا ذکر ہے، یعنی آخر کی دو رکعتوں میں وہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور پہلی دو رکعتوں میں دو سورتیں پڑھتے تھے، یعنی ایک پہلے سورہ فاتحہ اور پھر دوسری ایک سورت۔ اور سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ عشرہ مبشرہ میں ہے، یہ واحد صحابی ہے جن کے رسول اکرم نے کہا تھا کہ سعد، میرے ماں باپ تم پر قربان، تیر چلاؤ، ہے نا، اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہے۔ تو رسول اکرم کی طرف انہوں نے تفصیل بتائی ہے کہ جیسے رسول اکرم نماز پڑھتے تھے میں ویسے ہی نماز پڑھتا ہوں۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے سعد بن ابی وقاص کے بارے میں کہ یہ بھی مستجاب الدعوات تھے، جیسے کہ سعید بن زید کے بارے میں آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کوفہ کے گورنر تھے، مگر کوفہ والوں کی ویسے بھی بے وفائی مشہور ہے، یہ بات ہم جانتے ہیں، وہ ہر ایک کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی جھوٹی شکایتیں کی۔ آخر عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں پر حالات کا اندازہ لگانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا اور عمار رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے مخصوص کیا، اور عبداللہ بن مسعود کو بیت المال کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ سعد رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ جنگ احد میں انہوں نے رسول اکرم کے بچاؤ کے لیے بہت زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا اور ثبوت دیا، جس سے خوش ہو کر رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ اے سعد، تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ یہ فضیلت کسی اور صحابی کو نصیب نہیں ہوئی۔ پھر ایران کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے بہت زیادہ بہادری سے لڑائی کی، کمانڈر تھے وہ اس کے، اور ایران فتح بھی ہوا تھا، بہت بڑا قلعہ جو تھا وہ کانکرڈ ہوا تھا۔ جو رستم تھا ایرانیوں کا سپاہ سالار، اس کو اکیلے آسانی سے پچھاڑ دیا تھا، تو ان کی دعا قبول ہوئی۔ بہرحال یہاں پر بتانا مقصود یہ تھا کہ نماز میں قرات ضروری ہے، یعنی سورہ فاتحہ۔ اور ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے، اور کہا کہ ہم سے زہری نے بیان کیا کہ محمود بن ربی سے انہوں نے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں اس میں بہت اختلاف ہے، لیکن آپ دیکھیں ہمیں اختلاف میں نہیں پڑھنا ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم اپنا رویہ جو بنائیں ہم سورہ فاتحہ پڑھیں۔ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ کہتے رہیں، لیکن ہم کو کسی کے خلاف فتوی بھی نہیں دینا کہ جو سورہ فاتحہ پیچھے نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، کیونکہ ہم فتوی دینے والے کوئی نہیں ہوتے۔ اور جس نے آمین زور سے نہیں کہی ہے، جس نے آمین زور سے کہی، مطلب الگ الگ لوگوں کے الگ الگ، اس میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے خلاف لوگ مہازاریاں کھول دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج دشمن کو موقع مل رہا ہے کہ وہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور مضبوط ہو، کیونکہ ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہیں۔ یعنی ہم مسلمانوں پر اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ ایسے کام کر رہے ہیں کہ ان کو کنسٹرکٹیو کاموں کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، ڈسٹرکٹیو کاموں میں لگے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کی برائیاں نکالنا، دوسروں کے خلاف فتوی دینا، فلاں ایسا کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، وہ تو کافر ہے، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بس تو آپ کیا کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس میں جو معتدل اوپینین ہے وہ آپ لیں گے کہ جب آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہوں تو امام کے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اتنا ٹائم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ویسے بھول جائیں گے تو پھر پیچھے امام کے ساتھ ہی آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، نو پرابلم، کیونکہ ہر امام سورہ فاتحہ کے بعد ٹائم نہیں دیتے پڑھنے کے لیے۔ تو ہم اس لمبی بحث میں نہیں جائیں گے، کیونکہ اس سے پھر فقہی اختلافات اور فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے، اور ہر کوئی حنفی شافیوں کو، شافی حنبلیوں کو، حنبلی مالکیوں کو، مالکی حنفیوں کو، ایک دوسرے کے خلاف سب محاذرے کھول دیتے ہیں، اور سوائے بحث کے کچھ ہاتھ آتا نہیں۔ تو ہم یہاں پر وہی کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ حدیث نمبر 757 دیکھیے۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحیٰ بن سعید قطان نے عبیداللہ عمری سے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سعید بن ابی سعید مقبری نے اپنے باپ ابو سعید مقبری سے بیان کیا، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا، واپس جاؤ اور پھر نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص واپس گئے اور پہلے کی طرح نماز پڑھی اور پھر آ کر سلام کیا، لیکن آپ نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ واپس جا اور دوبارہ نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے اس طرح تین مرتبہ کیا۔ آخر اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں اس کے علاوہ اور کوئی اچھا طریقہ نہیں جانتا، اس لیے آپ مجھے نماز سکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے تکبیر کہے، پھر آسانی کے ساتھ جتنا قرآن تجھ کو یاد ہو اس کی تلاوت کر، اس کے بعد رکوع کر پورے اطمینان کے ساتھ، پھر سر اٹھا کر پوری طرح کھڑا ہو جا، اس کے بعد سجدہ کر پورے اطمینان کے ساتھ، پھر سر اٹھا اور اچھی طرح بیٹھ جا، اس طرح آپ تمام نماز پوری کر۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا، اس شخص نے رکوع اور سجود میں اطمینان نہیں کیا تھا، یعنی آرام سے نہیں بیٹھا تھا۔ اس بنا پر رسول اکرم نے اس کو نماز لوٹانے کے لیے کہا، کیونکہ یہاں پر جو بات پتہ چلی وہ کیا ہے کہ اطمینان سے رکوع کرنا ہے، اطمینان سے پھر کھڑے ہونا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، پھر اطمینان سے اٹھ کر واپس بیٹھنا ہے، ایک سجدے کے بعد پوری طرح پٹھے اپنی جگہ واپس آ جانے چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو کہ وہیں کا وہیں دوبارہ سجدہ کر لیتے ہیں، پوری طرح پیٹھ کو اٹھاتے نہیں ہیں، تو یہ نماز میں خلل ہوگا، یہ نماز میں کمی ہوگی، نقص ہوگا۔ سورہ فاتحہ ہم جانتے ہیں کہ اسی کو الصلاۃ کہا گیا ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور ایک نہیں کئی احادیث سے ثابت ہے۔ انڈیویجولی جب ہم پڑھیں تو نو ڈاؤٹ سب کا یہ ماننا ہے کہ آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اصل جو اختلاف ہے وہ اس بات پر ہے کہ جب آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہوں باجماعت نماز تو آپ جب سورہ فاتحہ کیسے پڑھیں گے، اس میں اختلاف ہے۔ پھر آگے دیکھیے حدیث نمبر 759، دیکھیے ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شیبان نے بیان کیا، انہوں نے یحیی بن ابی کثیر سے، اور انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، اور انہوں نے اپنے باپ ابو قتادہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور ہر رکعت میں ایک ایک سورت پڑھتے تھے، ان میں بھی قرات کرتے تھے لیکن آخری دو رکعتیں ہلکی پڑھاتے تھے، کبھی کبھی ہم کو بھی کوئی آیت سنا دیا کرتے تھے۔ اصل میں آپ سورہ فاتحہ اور ہر رکعت میں ایک ایک سورت، کل دو سورتیں پڑھتے تھے، اس کی بھی پہلی دو رکعتیں لمبی پڑھتے، اسی طرح صبح کی نماز کی پہلی رکعت لمبی کرتے اور دوسری ہلکی۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگوں نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں بھی کچھ پڑھتے ہیں یا سورہ فاتحہ کے بعد بھی کچھ پڑھتے ہیں، خباب بن ارد سے پوچھا لوگوں نے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کیا کرتے تھے، تو انہوں نے بتلایا کہ ہاں۔ ہم نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کس طرح معلوم ہوتا تھا، کیونکہ وہ تو سری نمازیں تھیں۔ فرمایا کہ آپ کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے، آپ کی داڑھی ہلتی تھی تو اسے پتا چلتا تھا کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ حدیث 762، ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا شام دستوائی سے، اور انہوں نے یحیی بن ابی کثیر سے، اور انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، اور انہوں نے اپنے باپ حضرت ابو قتادہ سے کہ رسول اکرم ظہر اور عصر کی دو رکعت میں سورہ فاتحہ اور ایک ایک سورت پڑھتے تھے، اور آپ کبھی کبھی کوئی آیت ہمیں سنا بھی دیا کرتے تھے۔ یعنی بتانا مقصود یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نمازوں میں بھی امام اور مقتدی ہر دو کے لیے قرات سورہ فاتحہ اور اس کے بعد پہلی دو رکعت میں کچھ اور قرآن پاک پڑھنا ضروری ہے، یعنی جب سری نماز ہو رہی ہو تو جو مقتدی ہے وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور ایک دوسری سورت بھی۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا تو ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز ہی نہ ہوگی، اور سورہ فاتحہ کے بعد کچھ دوسری آیتوں کی تلاوت کرنا وہ بھی مسنون ہے۔ تو اس سے معلوم ہو کہ سری نمازوں میں مقتدیوں کو معلوم کرانے کے لیے امام اگر کبھی کبھی کسی آیت کو زور سے پڑھ دے تاکہ مقتدی سن لے تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ پھر نماز مغرب میں آپ کی قرات کیسے ہوتی تھی، ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے بیان کیا، اور انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے کہا کہ ام فضل جو ان کی والدہ تھی انہیں والمرسلات عرفن پڑھتے ہوئے سنا، پھر کہا کہ اے بیٹے تم نے اس سورت کی تلاوت کر کے مجھے یاد دلا دیا، میں آخر عمر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں یہی سورت پڑھتے ہوئے سنتی تھی۔ یعنی جب عبداللہ بن عباس نے مغرب میں یہ سورت پڑھی تو ان کی والدہ کہہ رہی ہیں ام فضل کہ تم نے مجھے رسول اکرم کی یاد دلا دی، رسول اکرم بھی یہی سورت مغرب میں پڑھا کرتے تھے۔ اور ہم سے ابو عاصم نبیل نے بیان کیا، ابن جریر سے، انہوں نے ابی ملائکہ زہر بن عبداللہ سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، اور انہوں نے مروان بن حکم سے، اس نے کہا زید بن ثابت نے مجھے ٹوکا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم مغرب میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہو، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو لمبی صورتوں میں سے ایک صورت پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ یعنی رسول اکرم کا جو طریقہ کار تھا مغرب میں جب باجماعت نماز پڑھاتے تھے تو مغرب میں تھوڑی سی بڑی صورتیں، لمبی صورتیں پڑھاتے تھے، جیسے سورہ مرسلات ہے، اور بعض روایت میں ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ سورہ طور کا بھی کچھ حصہ پڑھایا تھا۔ یعنی مغرب میں اور فجر میں بھی آپ تھوڑی لمبی صورتیں پڑھتے تھے، عشاء میں بہت لمبی ہوتی تھی نہ بہت چھوٹی ہوتی تھی، کیونکہ ہمیں یاد ہے نا ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ کوئی صحابی جو لمبی صورت پڑھاتے تھے تو رسول اکرم نے ان کو منع کیا تھا کہ لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے، جن کو صبح صبح اٹھ کر ڈیوٹی پر جانا ہوتا ہے، لہٰذا سب کا خیال رکھو۔ نماز میں بلند آواز سے قرآن پڑھنا چاہیے، ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہ ہمیں امام مالک نے ابن شہاب سے، اور انہوں نے محمد بن جبیر بن مطعم سے، اور انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اکرم کو مغرب میں سورۃ طور پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ والی صورتیں پڑھا کرتے تھے اکثر آپ۔ نماز عشاء میں بلند آواز سے قرآن پڑھنا، ہم سے بن نعمان محمد بن فضل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے معتمر بن سلمان نے، اور انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے ابوبکر بن عبداللہ سے، اور انہوں نے ابو رافع سے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، اس میں آپ نے اذ السماء انشقت پڑھی اور سجدہ تلاوت کیا، میں نے ان سے اس کے متعلق معلوم کیا تو انہوں نے بتلایا کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی اس آیت میں تلاوت کا سجدہ کیا ہے، اور زندگی بھر میں اس میں سجدہ کروں گا یہاں تک کہ میں آپ سے مل جاؤں۔ سجدہ تلاوت ویسے تو ہم جانتے ہیں مستحب ہے، لیکن کر لیے تو افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اور نماز میں اگر آئے تو امام کو چاہیے کہ اگر وہ کروانا چاہتا ہے تو سجدہ کرے، تو تمام مقتدیوں کو بھی کرنا ہوگا۔ اور نیچے والی حدیث میں آتا ہے، برہ بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اکرم جب سفر میں تھے کہ عشاء کی پہلی دو رکعت میں سے کسی ایک رکعت میں آپ نے والتینی والزیتون پڑھی تھی۔ نماز عشاء میں سجدے کی صورت پڑھنا، ہم سے مسدد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یزید بن زرع نے، اور کہا ہم سے تیمی نے ابو بکر سے، انہوں نے ابو رافع سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عشاء پڑھی، آپ نے عزت سماع شقت پڑھی اور سجدہ کیا، اس پر میں نے کہا کہ یہ سجدہ کیسا ہے، آپ نے جواب دیا کہ صورت میں میں نے ابو القاسم کے پیچھے سجدہ کیا تھا، اس لیے میں بھی ہمیشہ اس میں سجدہ کروں گا یہاں تک کہ آپ سے مل جاؤں۔ تو کچھ صحابہ اس کو لازم سمجھتے تھے، اور کچھ صحابہ نے نماز پڑھائی اور سجدے کی آیت آئی تو سجدہ نہیں بھی کیا۔ تو اسی سے پھر کیا ثابت ہوا کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، ہاں مستحب ہے، افضل ہے۔ اور عشاء کی پہلی دو رکعت لمبی اور آخری دو رکعت مختصر کرنی چاہیے، وہی والی حدیث ہے جو ہم پیچھے سعد بن ابی وقاص کی پڑھ آئے ہیں۔ نماز فجر میں قرآن شریف پڑھنا، حدیث نمبر 771۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم نے سورۃ طور پڑھی، ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کرنے کہا کہ ہم سے شعبہ نے، کہا کہ ہم سے سیار بن سلامہ نے، اور انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ ابو برزہ اسلمی کے پاس گیا، ہم نے آپ سے نماز کے وقتوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سورج ڈھلنے پر پڑھتے تھے، اثر جب پڑھتے تو مدینہ کے انتہائی کنارے تک ایک شخص چلا جاتا لیکن سورج اب بھی باقی رہتا، مغرب کے تعلق سے جو کچھ آپ نے کہا وہ مجھے یاد نہیں رہا، اور عشاء کے لیے تہائی رات تک دیر کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، اور آپ اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے تھے، جب نماز صبح سے فارغ ہوتے تو ہر شخص اپنے قریب بیٹھے ہوئے کو پہچان سکتا تھا، آپ دونوں رکعت میں یا ایک میں 60 سے لے کر 100 تک آیتیں پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس میں یعنی ہر چیز کی ڈیٹیل آ گئی ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں نا کہ جو نمازوں کے اوقات ہیں وہ کیا ہیں، کہ اول وقت سب سے بیسٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو وقت ہوتا ہے وہ جائز وقت ہے، مکروہ وقت ہے، یا پھر ایک ہوتا ہے مجبوری کہ انسان کی آنکھ لگ جائے، اسے خبر ہی نہ ہو، یا بیمار ہو، یا کوئی ایسی سچویشن میں اٹک جائے، حادثہ ہو گیا ہو، کچھ ہو گیا ہو، اور اس کا نماز پڑھنا نہ ہو سکے، تو اس صورت میں پھر وہ جس وقت اس کو موقع ملے گا وہ اس وقت نماز پڑھ لے گا۔ تو عصر کی نماز ایسا پڑھتے تھے کہ ابھی بہت سارا اجالا باقی رہتا تھا، ایک شخص شہر کے دوسرے کنارے تک بھی چلا جاتا تب بھی اجالا باقی رہتا تھا، اور فجر ایسے وقت میں پڑھتے تھے کہ جو قریب بیٹھا ہوا شخص ہے اس کو پہچان لیا جاتا، یعنی دور والے شخص کو نہیں پہچان سکتے تھے، نہیں اندھیرے میں اور اول وقت میں نماز پڑھا کرتے تھے رسول اکرم فجر کی۔ اور اگلی حدیث میں آتا ہے، ہم سے مسدد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسماعیل بن ابراہیم نے، اور کہا کہ ہمیں عبد الملک بن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھے عطا بن ابی ربہ نے خبر دی کہ انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ ہر نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن سنایا تھا ہم بھی تمہیں ان میں سنائیں گے، اور جن نمازوں میں آپ نے آہستہ قرات کی ہم بھی ان میں آہستہ ہی قرات کریں گے، اور اگر صرف فاتحہ ہی پڑھو تب بھی کافی ہے، لیکن اگر زیادہ پڑھ لو تو اور بہتر ہے۔ تو بہرحال مختلف روایات میں ہم کو رسول اکرم کا ذکر ملتا ہے کہ آپ نے کون کون سی صورتیں پڑھی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو لازم تو نہیں کر سکتے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ مسنون عمل کیا جائے، جس میں رسول اکرم جو صورت کی تلاوت کرتے تھے بہتر ہے وہ پڑھی جائے، لیکن اگر آپ انڈیویجولی پڑھ رہے ہیں آپ کو یاد نہیں ہے تو پھر آپ جو صورتیں چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال نماز میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد قرات کرنا ضروری ہے۔ فجر کی نماز میں بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنا، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے لوگوں کے پیچھے ہو کر کعبہ کا طواف کیا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورہ طور پڑھ رہے تھے۔ ہم سے مسدد بن مسرحد نے بیان کرنے کہا کہ ہم سے ابو عوانہ ودہل یشکری نے ابو بشر سے بیان کیا، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس سے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چند صحابہ کے ساتھ عکاظ کے بازار کی طرف گئے، ان دنوں شیاطین کو آسمان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا تھا اور ان پر انگارے نے شہاب ثاقب پھینکے جانے لگے تھے، تو وہ شیاطین اپنی قوم کے پاس آئے اور پوچھا کہ بات کیا ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہمیں آسمان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا ہے، اور جب ہم آسمان کی طرف جاتے ہیں تو ہم پر شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں۔ شیاطین نے کہا کہ آسمان کی خبریں لینے سے روکنے کی کوئی نئی وجہ ہوئی ہے، اس سے تم مشرق و مغرب میں ہر طرف پھیل جاؤ اور اس سبب کو معلوم کرو جو تمہیں آسمان کی خبریں لینے سے روکنے کا سبب ہوا ہے۔ وجہ معلوم کرنے کے لیے نکلے، شیاطین تہامہ کی طرف گئے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے بازار کو جاتے ہوئے مقام النخلہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ جب قرآن مجید انہوں نے سنا تو غور سے اس کی طرف کان لگا دیے، پھر کہا اللہ کی قسم یہی ہے جو آسمان کی خبریں سننے سے روکنے کا باعث بنا ہے۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہا قوم کے لوگوں، ہم نے حیرت انگیز قرآن سنا جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، قل اوہی الی علی، یعنی آپ کہیں کہ مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے اور آپ پر جنوں کی گفتگو وحی کی گئی تھی۔ سبحان اللہ، عکاظ ہم جانتے ہیں، عکاظ کس چیز کا نام ہے ویسے آپ لوگ بتا سکتے ہیں؟ سیرت پڑھی ہے نا آپ لوگوں نے؟ جی، وہاں پر بازار تھا مکہ میں، بہت مشہور بازار لگا کرتا تھا، تو رسول اکرم اکثر تبلیغ کے لیے وہاں جاتے تھے عکاظ کے بازار میں، تاکہ وہاں نئے نئے لوگ آتے رہتے تھے بازار میں، تو ان کو اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اور یہ ایک دفعہ وہاں سے جب واپس آ رہے تھے تو فجر کا وقت ہو گیا تھا وادی نخلا میں، تو اپنے صحابہ اکرام کو وہیں فجر کی نماز پڑھائی، جس میں جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور مسلمان ہو گئے، اور سورہ جن ہم جو پڑھتے ہیں اس میں اسی بات کا ذکر ہے۔ تو یہاں امام بخاری اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں تاکہ بات بتا سکیں کہ فجر میں جہری قرآن پڑھا جاتا ہے، مغرب اور عشاء میں بھی جہری قرآن پڑھا جاتا ہے، صرف ظہر اور عصر میں سری قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو جن نمازوں میں زور سے قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو جہری کہتے ہیں، اور جس میں ہلکی آواز میں پڑھا جاتا ہے اس کو سری کہتے ہیں۔ تو نیچے والی حدیث میں بھی ہے کہ صحابہ اکرام نے رسول اکرم کو ہی فالو کیا، کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن نمازوں میں بلند آواز سے قرات کرتے دیکھا تھا وہ بھی ویسے ہی قرات کرتے تھے، اور جن نمازوں میں سری قرات کرتے دیکھا تھا تو وہ لوگ ان نمازوں میں سری قرات کیا کرتے تھے۔ ایک رکعت میں دو صورتیں ایک ساتھ پڑھنا اور سورت کے آخری حصوں کا پڑھنا اور ترتیب کے خلاف صورتیں پڑھنا، یا کسی صورت کو جیسے کہ قرآن کی ترتیب ہے اس سے پہلے کی صورت سے پہلے پڑھنا اور کسی صورت کے اول حصے کا پڑھنا، یہ سب درست ہے۔ اور عبداللہ بن صاحب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں سورہ مومنون تلاوت فرمائی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ذکر پر پہنچے یا عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر، تو آپ کو کھانسی آنے لگی، اس لیے رکو فرما دیا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی 120 آیتیں پڑھی اور دوسری رکعت میں مسانی، یعنی جس میں تقریباً 100 آیتیں ہوتی ہیں، میں سے کوئی سورت تلاوت کی۔ اور احنف نے پہلی رکعت میں سورہ کہف اور دوسری میں سورہ یوسف یا سورہ یونس پڑھی، اور کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے صبح کی نماز میں یہ دونوں صورتیں پڑھی تھیں۔ ابن مسعود نے سورہ انفال کی 40 آیتیں پہلی رکعت میں پڑھی اور دوسری رکعت میں مفسر کی کوئی سورت پڑھی۔ اور قتادہ نے اس شخص کے متعلق جو ایک سورت دو رکعت میں تقسیم کر کے پڑھے یا ایک سورت دو رکعتوں میں بار بار پڑھے، فرمائے کہ ساری ہی کتاب اللہ میں سے ہیں، یعنی لہٰذا کچھ حرج نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پر کیسے باتیں مشہور کر دی گئی ہیں نا، سنی سنائی باتیں، یعنی اگر آپ قرآن کریم کی کوئی سورت پہلی رکعت میں پڑھ لیں جو آگے کی سورت ہے، اور جو پیچھے کی سورت ہے وہ اگلی رکعت میں پڑھیں، تو یہ جائز اور درست ہوگا کہ نہیں؟ جائز ہوگا، کیونکہ صحابہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ ہمارے یہاں پر کہتے کہ نہیں، اس کے بعد والی صورت ہی ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے آپ کسی بڑے صورتوں میں سے چند آیت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ آیتوں میں پیچھے نہیں جا سکتے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے ظہر کی پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی شروع کی 100 آیتیں پڑھی یا 50 آیتیں پڑھی، اور دوسری رکعت میں پھر آپ کو یا تو اسی کو کنٹینیو کرنا پڑے گا آگے سے، یا پھر آپ کوئی دوسری سورت کی کوئی تلاوت کر سکتے ہیں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی لاسٹ کی 100 آیتیں پڑھ لی یا 50 آیتیں پڑھ لی، اور اب دوسری رکعت میں پہلی آیت پڑھیں گے سورہ بقرہ کی، تو آیتوں کو آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے، نماز میں پھر سیکوینس سے پڑھنا ہے اس کو۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ فجر کی پہلی رکعت میں سمجھیں سورہ نبا کا آخری حصہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سورت کو ختم کر دیتے ہیں، پھر اب دوسری رکعت میں آپ اس کی اگلی والی کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں یا کوئی دوسری سورت میں سے کچھ حصہ پڑھ سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ جائز اور درست ہے۔ عبداللہ بن عمر نے ثابت سے اور انہیں حضرت انس سے نقل کی کہ انصار میں سے ایک شخص کلثوم بن ہدم قبا کی مسجد میں لوگوں کی امامت کیا کرتے تھے، اور جب بھی کوئی سورت سورہ فاتحہ کے بعد شروع کرتے تو پہلے قل ھو اللہ احد پڑھ لیتے، پھر کوئی دوسری سورت پڑھتے، ہر رکعت میں ان کا یہی عمل تھا۔ ان کے ساتھیوں نے اس سلسلے میں ان پر اعتراض کیا اور کہا کہ تم پہلے یہ سورت پڑھتے ہو اور صرف اسی کو کافی خیال نہیں کرتے، بلکہ دوسری سورت بھی اس کے ساتھ ضرور پڑھتے ہو، یا تو تمہیں صرف اسی کو پڑھنا چاہیے ورنہ اسے چھوڑ دینا چاہیے، اور بجائے اس کے کوئی دوسری سورت پڑھنی چاہیے۔ اس شخص نے کہا کہ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، اب اگر تمہیں پسند ہے کہ میں نماز پڑھاؤں تو برابر پڑھاتا رہوں گا، ورنہ میں نماز پڑھانا چھوڑ دوں گا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ان سب سے افضل ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے علاوہ کوئی اور شخص نماز پڑھائے۔ جب رسول اکرم تشریف لائے تو ان لوگوں نے آپ کو واقعے کی خبر دی، آپ نے ان کو بلا کر پوچھا، اے فلاں، تمہارے ساتھی جس طرح کہتے ہیں اس پر عمل کرنے سے تم کو کون سی رکاوٹ ہے، اور ہر رکعت میں اس سورت کو ضروری قرار دینے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس سورت سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس سورت کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ سبحان اللہ، لیکن خود سے ان کی محبت ہی، ہمارے جیسے سنی سنی باتوں کی وجہ سے جو 100 کل لگاتے ہیں ویسا نہیں تھا ان کا، 100 دفعہ نہیں پڑھتے تھے وہ قل ھو اللہ احد سورہ اخلاص، بلکہ ان کو اس صورت سے اس لیے محبت تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، توحید پر مبنی ہے وہ صورت، لیکن 100 دفعہ پڑھنے کا ذکر نہیں ہے کہیں پر بھی، ہم کو کہیں نہیں ملتا ہے. بس ان کی اس صورت سے محبت تھی کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر قل ھو اللہ پڑھتے، پھر کوئی ایک صورت پڑھا کرتے تھے. تو یہ ان کا اپنا عمل تھا. رسول اکرم نے اس کو انکریج نہیں کیا دوسرے لوگوں کو، یہ نہیں کہا کہ تم بھی پڑھو، دوسرے لوگوں کو اگر ہوتا تو آپ بتا دیتے اسی وقت، لیکن آپ نے اس پر انکریج نہیں کیا اس بات پر. ہم سے آدم بن نبی ایاس نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے عمرو بن مرہ نے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو وائل شقیق بن مسلم سے کہ ایک شخص عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں نے رات ایک رکعت میں مفصل کی صورت پڑھی. آپ نے فرمایا کہ کیا اس طرح جلدی جلدی پڑھی جیسے شیر پڑھے جاتے ہیں؟ میں ان ہمانی صورتوں کو جانتا ہوں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے. آپ نے مفصل کی 20 صورتوں کا ذکر کیا، ہر رکعت کے لیے دو دو صورتیں. مفصل مطلب جو بڑی بڑی صورتیں جس میں زیادہ آیات ہیں، 100 سے زیادہ آیات ہوتی ہیں جس میں، ان صورتوں کو مفصل کہتے ہیں. پچھلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا. ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حمام بن یحییٰ نے، اور انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے والد سے کہ رسول اکرم ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور دو صورتیں پڑھتے تھے، اور آخری دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے. کبھی کبھی ہمیں ایک آیت سنا بھی دیا کرتے تھے، اور پہلی رکعت میں قرآن دوسری رکعتوں سے زیادہ کرتے تھے، یعنی پہلی رکعت تھوڑی لمبی ہوتی تھی اور دوسری رکعت اس سے چھوٹی ہوتی تھی. عصر اور صبح کی نمازوں میں بھی آپ کا یہی معمول تھا. اور اگلی حدیث میں یہی بات ہے کہ جب آپ سے قرآن کرتے تھے اور اس میں بھی دو صورتیں پڑھتے تھے پہلی کی دو رکعتوں میں، تو لوگوں نے صحابی سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا، تو صحابی نے کیا کہا کہ ہم رسول اکرم کی داڑھی کے ہلنے سے سمجھ جاتے تھے کہ آپ سورت کی تلاوت کر رہے ہیں. اور اگر امام سری نماز میں کوئی آیت پکار کر پڑھ دے کہ مقتدی سن لے تو کوئی قباحت نہیں ہے. جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ رسول اکرم کبھی کبھی کوئی ایک ہاتھ لفظ سنا بھی دیتے تھے ان کو، تو صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ اچھا آپ یہ فلاں سورت پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پہلی رکعت میں قرات طویل ہونی چاہیے، جیسے کہ پیچھے کی تمام احادیث سے بھی ہم کو پتہ چلا، اور ابو قتادہ کی حدیث سے بھی. اور جہری نمازوں میں امام کو بلند آواز سے آمین کہنا، حدیث نمبر 780. اور عطا بن ابی رباح نے کہا کہ آمین ایک دعا ہے، اور عبداللہ بن زبیر اور ان لوگوں نے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اس زور سے آمین کہی کہ مسجد گونج اٹھی. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ امام سے کہہ دیا کرتے تھے کہ آمین سے ہمیں محروم نہ رکھنا. اور نافی نے کہا کہ ابن عمر آمین کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے. میں نے آپ سے اس کے متعلق ایک حدیث بھی سنی تھی. تو نیچے حدیث ہے، ابو ہریرہ سے خبر دی گئی ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ ہو گئی اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ، اتنا بڑا اجر ہے صرف آمین کہنے کا جب نماز میں ہوتے ہیں. آمین کہنے کی فضیلت. ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے بزنات سے خبر دی، انہوں نے عارف سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ سے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے آمین کہے اور فرشتوں نے بھی اسی وقت آسمان پر آمین کہی، اس طرح ایک کی آمین دوسرے کی آمین کے ساتھ مل گئی تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی سمجھے اس کا حساب آسان ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے. اور مقتدیوں کا آمین بلند آواز سے کہنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس نے فرشتوں کے ساتھ آمین کہی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اس حدیث کو کچھ اور لوگوں نے بھی روایت کیا ہے. اس پر بھی بہت بحث ہے ہماری فقہ کی کتابوں میں. ہر کوئی ایک دوسرے کے خلاف فتوی دینے یا اپنی بات کے فیور میں تمام دلیلیں ڈھونڈ کر لاتا ہے کہ آمین زور سے کہی جائے کہ ہلکی آواز سے، یا اس کے الگ الگ ڈفرنٹ طریقے ہیں. تو آمین جیسے حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ اگر مل جائے تو گناہ بخش دیے جائیں گے، تو بہتر ہے کہ آمین پھر جہری آواز سے ہی پڑھی جائے. ایک حدیث لے لیتے ہیں پھر ہم ڈسکشن کرتے ہیں. حدیث نمبر 783. جب صف تک پہنچنے سے پہلے ہی کسی نے رکو کر لیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام بن یحییٰ نے، زیاد بن حسان عالم سے، اور انہوں نے حسن رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے کہ وہ رسول اکرم کی طرف نماز پڑھنے کے لیے گئے. آپ اس وقت رکو میں تھے، اس لیے صف تک پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے رکو کر لیا. پھر اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہارا شوق اور زیادہ کرے، لیکن دوبارہ ایسا نہ کرنا. یعنی جماعت کھڑی ہو چکی، اقامت ہو چکی ہے اور آپ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، تو پہلے بات تو بھاگنا بھی مناسب نہیں ہے، سکون اور اطمینان سے جاؤ. رسول اکرم نے فرمایا اور جتنی نماز ملے اتنی پڑھ لو، باقی خود کمپلیٹ کر لو. تو ایک صحابی جنہوں نے دیکھا کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو وہ دروازے سے ہی رکو کی پوزیشن میں آ گئے اور جھکتے جھکتے وہاں تک چل کر آئے جہاں ان کی جگہ تھی. تو رسول اکرم نے کیا فرمایا ان کو کہ تمہارا یہ شوق تھا ماشاء اللہ جماعت کو پانے کا، لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا، جتنی نماز ملے اتنی لے لینا سکون سے کھڑے رہ کر اطمینان سے. تو بعض لوگ اس میں کہتے ہیں، بعض علماء، کہ اگر آپ کو جیسے رکوع مل گیا تو کچھ کہتے ہیں کہ آپ کو رکعت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کو رکو ملا تو آپ کو وہ والی رکعت دہرانی پڑے گی, کیونکہ آپ کی سورہ فاتحہ مس ہوئی تھی پہلی رکعت میں, تو لہٰذا آپ کو وہ رکعت دہرانی پڑے گی. جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ رکو آپ کو مل جاتا ہے امام کے ساتھ تو آپ کو وہ والی رکعت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تھی آج کی احادیث. اب اگر آپ لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ ہو یا کچھ آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.